السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر 0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے. امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی مخالفت میں دنیا بھر سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور عرب لیگ کی طرف سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ بھی ہے. آئندہ صورت کیا ہو سکتی ہے، تجزیہ کاروں سے پوچھیں گے. عراق کے وزیر اعظم کے مطابق عراق میں داعش کے خلاف جنگ ختم ہو گئی ہے. کیا داعش ابھی بھی مضبوط ہے، اس کے منظم ہونے کے کچھ امکانات موجود ہیں، یا اس سلسلے میں کچھ اور امکانات کیا ہو سکتے ہیں، تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. اور آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی پاسداری کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا، اور دنیا میں کن کن جگہوں پر اور کہاں کہاں اور کس کے سوال سے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو آئیے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ سے عارف انصار ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان اور لندن سے سنگین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر عاصم یوسف زئی بھی یہیں سے امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم ان تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1980 میں فیصلہ دیا تھا جس کے تحت یروشلم کی حیثیت بدلنے کی کسی بھی کوشش کو کالعدم قرار دیا جاتا رہا. امریکہ میں یروشلم ایمبسی ایکٹ 8 نومبر 1995 کو منظور کیا گیا، جس کے تحت امریکی سفارت خانے کو اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا. اس قانون کی ایک شق میں امریکی صدر کو حق دیا گیا تھا کہ وہ سیکیورٹی وجوہات پر اس فیصلے کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اس فیصلے پر ہر 6 ماہ کے بعد نظر ثانی ضروری ہے. اسی شق کو استعمال کرتے ہوئے صدر بل کلنٹن سے لے کر 6 ماہ پہلے تک خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے پر اطلاق کے فیصلے کو مؤخر کرتے آئے. تاہم اس فیصلے کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں اس کی مخالفت ہوئی، اور مسلمان ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں امریکہ کے پرانے حلیفوں نے بھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنے سفارت خانے منتقل کرنے کے فیصلے کی حمایت نہیں کی. اجلاس کے بعد یورپی کونسل کے 4 ملکوں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سویڈن نے جرمنی کے ساتھ مل کر مشترکہ بیان میں امریکہ کی مذمت کی اور ٹرمپ انتظامیہ کے موقف سے نااتفاقی کا اظہار کیا. چینی میڈیا کے مطابق امریکی فیصلے سے انتہا پسندی کو فروغ مل سکتا ہے. مسلمان ممالک امریکی فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کا اجلاس منعقد کر کے اپنی آئندہ حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ اس اقدام سے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں اور مذاکراتی عمل یا پیس عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی تناظر میں آئیے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے دریافت کرتے ہیں. عرب لیگ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی صدر کے فیصلے کو عالمی قوانین کی ایسی خطرناک خلاف ورزی قرار دیا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. عرب لیگ کا اجلاس ہفتے کے روز ہوا، جس میں امریکہ پر زور دیا گیا کہ وہ اس اعلان کو واپس لے، کیونکہ یہ فیصلہ خطے میں بد امنی میں اضافہ کر دے گا. جبکہ امریکہ اس تاثر کی تردید کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں جاری امن عمل سے دستبردار ہو گیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینڈرز کا کہنا ہے کہ یروشلم سے متعلق اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا تھا کہ امریکہ پہلے کی طرح ہی امن عمل سے منسلک ہے اور فریقین پر مذاکرات اور بات چیت کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا. عارف انصار صاحب، دنیا بھر میں مخالفت، مظاہروں کا باعث بننے والے اس اعلان، اور اب عرب لیگ کے مطالبے کے بعد امریکہ کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی یا کسی اور آپشن کی کوئی امکان دیکھتے ہیں؟
بہجت نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، اور ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے تاریخ پہ کو سمجھنا پڑے گا، یا کم از کم ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ کافی عرصے سے اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہی تھیں اور کچھ عوامل صدر اوباما کے وقت میں بھی شروع ہو چکے ہوئے تھے کہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ کوئی نئے اسٹیپ لیے جائیں گے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہوں گے. اور اس میں میں کہوں گا کہ ایک نئی اپروچ جو تھی وہ صدر اوباما کے وقت میں 2015 میں میرے ادارے پولی ٹیک ہم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کو, کہ جس کو کہا جاتا تھا آؤٹ سائڈ ان اپروچ.
اچھا.
یا اور اس کا دوسرا نام ریجنل اپروچ بھی ہے جو ابھی بھی بیانات میں آ رہی ہے, کہ اس کو ماضی میں اس طرح سے دیکھا جاتا رہا کہ یہ اسرائیلی فلسطینی مسئلہ ہے اور وہ دونوں آپس میں اس کو ڈسکس کر کے حل کریں گے. دوسرے لوگ ظاہری بات ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس سے پہلے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے رکھی جاتی تھی کہ اس کو عرب اسرائیلی کانفلکٹ کہا جاتا تھا, تو اوور ٹائم وہ اتنا ہو گیا کہ اسرائیلی فلسطینین کے درمیان. لیکن ظاہری بات ہے خطے کے حالات چینج ہو رہے تھے, وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی, ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی, ایران کا اپنا ایک پورا ایک ڈائنامکس چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں, شام کے عوامل چل رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے عوامل چل رہے ہیں, عرب اسپرنگ کے واقعات پیش ہوئے ایجپٹ میں اپنی طور سے, ہر ملک میں ایک چینج چل رہی ہے. اب وہ سارے عوامل مل کے یہ شو کر رہے تھے کہ جس پس منظر میں مڈل ایسٹ پیس پروسیس کو اٹیمپٹ کیا جا رہا تھا ماضی میں, وہ چینج ہو چکی ہوئی تھی. وہ اچھی تھی, بری تھی, کس کے لیے اچھی تھی وہ تو ایک الگ سوال ہے, کس کے لیے فائدہ مند ہے, کس کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن وہ عوامل اس حد تک چینج ہو گئے ہوئے تھے کہ یہ جو اب ڈیسیجن ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ انویٹیبل تھا. اور صدر ٹرمپ کی پالیسی فارن پالیسی میں تو اور بھی یہ واضح رہا ہے کہ وہ زیادہ دوسروں کے خوش ہونے یا نہ ہونے, یا اپنے الائنسز یا اتحادی ہیں ان کے خیالات کو مد نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ اسی چیز کی ایک ریفلیکشن تھی کہ انہوں نے اب اس چیز کو چینج کر دیا ہے کہ اگر ماضی میں جو عوامل تھے مڈل ایسٹ پروسیس کے اگر وہ اثر انداز نہیں کر سکے اس کو حل کرنے کے لیے, تو کیوں نہ پھر ایک دوسرے طریقے سے کی جائے گی اپروچ اپنائی جائے جو کہ یہ اب سٹیپ ہوا ہے. کیا اس سے چینج ہو جائے گی چیز, وہ ایک الگ سوال ہے.
اچھا, عرب لیگ کے اجلاس میں بعض عرب عہدیداروں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ امریکہ کے فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مذمتی قرارداد تیار کی جائے. فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ عرب لیگ فوری طور پر مجوزہ قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کرنے کے لیے یہ کام کرے گی. اور اس کے علاوہ قاہرہ کے سب سے بڑے چرچ اور الازہر یونیورسٹی کے سربراہان نے امریکہ کے اس فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ 20 دسمبر کو مصر کے دورے پر آنے والے امریکی نائب صدر مائیک پینس سے ملاقات نہیں کریں. یہ تھا تناظر. شاہ صاحب, یہ فیصلے یا مطالبات کتنے ٹھوس اور مضبوط ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کو عالمی سطح پر اطلاع کرنے پر زور دیا جا رہا ہے؟ کیا نتیجہ نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ نے عارف انصار صاحب کو سنا جنہوں نے تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے صورتحال کی تفصیل بتائی.
جب دوسری جنگ عظیم کے آتی سوال کو جواب میں ذرا شروع میں ایک مثال دیتا چاہوں, جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو شارلس دی گول نے ایک بات کی تھی کہ دو ملکوں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی بلکہ ان کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں.
جی,
تو اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ان جو آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے اس نئے جو ان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے جو کلچر مچا اس کے تالاب میں جو انہوں نے ایک پتھر پھینکے اس کے کیا افیکٹ, تو اگر ہم دیکھیں تو عرب ممالک سب جو ہیں اس وقت ایک انٹرنل کانفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں عرب یہ جو خلیج کے ممالک اسپیشلی عرب ممالک ان جنرل بائی پولر دنیا میں پٹ گئی ہیں. ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف سعودی عرب ہے اور ان کے حامی ہیں. اب ان حالات میں جو عرب ممالک ہیں ان کی ٹریڈیشنلی امریکہ کے ساتھ تعلق تھا اور امریکہ کو انہوں نے ثالثی کا ایک رول دیا ہوا تھا عرب اسرائیل جنگ میں.
جی,
تو ان کو ابھی کافی شدید دھچکا پہنچا ہوگا اس وجہ سے کہ وہ ان کی جو دوستی تھی وہ انڈر مائن ہوئی, ان کا اعتماد انڈر مائن ہوا. اور انہوں نے اس کا اظہار فارن منسٹرز کی میٹنگ قائم میں جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے اپنی سالیسی کا اور میڈیٹر کا جو رول تھا وہ کھو دیا ہے. جہاں تک ابھی رہی بات یہ جو اسلامی جو دوسری پولر اسلامی ممالک میں ایران ہے, وہ تو شروع سے ہی امریکہ کو اس طرح کا کوئی درجہ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی وہ امریکہ کے سالیسی کے رول کو کوئی خاص اہمیت دیتا تھا. تو جہاں تک عرب ممالک ہیں وہ اس وقت امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی ڈیفینس کے لیے, اور آئی ایس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اور یا بشار الاسد کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں وہ امریکہ کے اوپر کافی حد تک ڈیپینڈنٹ تھے, اور یہ ڈیپینڈنسی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے ان کی اپنے جو حقیقی مسائل ہیں, چاہے وہ یمن میں ہوتی عرب کے خلاف لڑائی ہو جائے یا پھر سیریا میں بشار سب کے خلاف لڑائی ہو جائے, اس کی لڑائی میں جو ڈیفینس ریلیٹڈ ڈیپینڈنس ہے وہ امریکہ کے اوپر بہت قوی ہے, اور ان وجوہات کی وجہ سے وہ کوئی زیادہ دور نہیں جا سکیں گے امریکہ سے. اگر اس کی ایک مثال ہم یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اس اظہار سے تیل کی قیمتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی, اور نہ ہی عرب ممالک یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا تیل کی پروڈکشن میں کمی کریں گے تاکہ دنیا میں اقتصادی طور پہ امریکہ کو کچھ نقصان پہنچے, اس قسم کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. تو جہاں تک یہ جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں وہ ان کی جاری ہیں, مگر اس کے علاوہ آن ریئل لیول کے اوپر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو عرب ممالک کو اپنی انٹر عوام سے ہوگا, کیونکہ انٹرنل عوام جو ہوگی وہ اپنی ممالک کی اپنی حکومتوں کے اوپر یہ ڈالے گی تاکہ وہ امریکہ کے خلاف زیادہ سختی کے ساتھ آ کر اپنا مدعا بیان کریں.
جی, ایران کے صدر حسن روحانی نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی مشروط رضامندی ظاہر کی. اتوار کے روز نشر ہونے والی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ خطے کے حریف اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ جھوٹی دوستی ختم کرے اور یمن میں غیر انسانی بمباری روکے. سعودی عرب نے اسرائیل کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم تو نہیں کیا, لیکن ایران سے مخاصمت کے معاملے پر, جیسا کہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے, ان کے اپنے مفادات مشترکہ ہیں. تو ڈاکٹر عاصم, اس پیش رفت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ کے اعلان کے تناظر میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی نوعیت کی مفاہمت یا مصالحت ممکن ہے؟
اس طرح ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایک ری آرگنائزیشن اور ری کنفیگوریشن سے گزر رہی ہے, اور نئے الائنسز اور نئے ایکسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان, یہ تو بہت عرصے سے ان کے درمیان ایک ٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ دو میجر ایکٹرز ہیں مڈل ایسٹ میں, اور کبھی جو ہیں ان کے درمیان تعلقات تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہیں وہ بہت تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت بہت تناؤ کا شکار ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایران کے صدر نے یہ پیشکش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں. لیکن سعودی عرب اس وقت خود بھی ایک بہت بڑے ری آرگنائزیشن سے گزر رہی ہے, اور جو نئے حکمران ہیں وہ جو ہیں وہ رخ چینج کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کا. تو اس بیسس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹینشن جو ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے. لیکن یہ جو یروشلم جو ڈیسیجن ہے اس کی وجہ سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے دونوں کا, اس پہ کافی زیادہ مجھے جو افیکٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو یروشلم کا جو فیصلہ ہے اس پہ تو ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ریئیکشن جو ہے وہ جتنا لوگ ڈر رہے تھے ریئیکشن سے اتنا اس کا ریئیکشن ہے نہیں. تو اس وجہ سے یہ جو دونوں ممالک ہیں ایران اور سعودی عربیہ, یہ بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیں گے, کیونکہ ان کے آلریڈی جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈڈ ہیں. جو لبنان ہے, حماس ہے, حزب اللہ ہے, تو اس وجہ سے پیلسٹینین لیبر جو اتھارٹی ہے, تو ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس وقت کافی سیف گارڈن ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر لیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یمن میں جو جنگ ہے نیچرلی اس کا بہت بڑا کردار ہے اس وقت, اور سعودی عرب پر اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کافی پریشر ہے کہ وہ یہ جو جنگ ہے اس کو اسکیل ڈاؤن کرے اور کسی طرح سے اس کو وائنڈ ڈاؤن کر لے, جس کے اثرات بھی, اس کے نشانات ابھی نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ جو جنگ ہے یہ بہت جلدی وائنڈ ڈاؤن ہو جائے اور اسکیل ڈاؤن ہو جائے,
صورت حال بہتر ہو جائے. اچھا, کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ. ڈنگا سے محمد اقبال صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میڈم, ڈرگ نے یہ جو کام کیا ہے نا, اس نے اپنے آپ کو جنم میں داخل کر لیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, اتنا خطرناک کام اس نے کیا.
بہت شکریہ محمد اقبال صاحب, ڈنگا سے بات کر رہے تھے. دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم لیاقت صاحب.
وعلیکم السلام. میرا جی ایک سوال بھی یہ ہے میرے مہمان سے.
جی,
کہ ایک طرف یونائیٹڈ نیشن اقوام متحدہ ایک مقدس ادارہ ہے جس پر پوری دنیا کے لوگوں کا اعتماد ہے, وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے بارے میں جس کے تفصیلات ابھی تو نہیں آئے لیکن ایک جاری ہے اس پر کام. دوسری طرف جو ٹرمپ صاحب کا اس دوران یہ اعلان کرنا کہ تل ابیب سے جا کر دارالخلافہ جو ہے یروشلم لے جایا جائے, جو کہ عرب لیگ اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور اسرائیل کا
سوال
مسئلہ
کیا ہے بھائی صاحب آپ کا؟
جی
جی سوال کیا ہے, آپ سوال کہہ رہے تھے نا, سوال ہے
سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں بھی موجود ہیں, ان کی کوششیں بھی جاری ہے, دوسری بات یہ ہے کہ کل سلامتی کونسل کی اجلاس میں ان کی سفیر غالباً ہے یہ نام ہے اس کا, اس خاتون نے برملا کہا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ
بھائی صاحب سوال آپ کا سمجھ نہیں آ رہی, آپ یہی بات ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو پیس پروسیس ہے جس کے بارے میں آپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. سوال آپ پھر بھی آپ نے نہیں کیا. انعام اللہ ہیں ملکی مروت سے, السلام علیکم انعام صاحب.
میڈم وعلیکم السلام, میرے دو مختصر سوالات ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر پریسیڈنٹ ہے کہ صدر امریکہ نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور پھر واپس لیا ہو؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ روس نے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت کی تھی, تو کیا اس فیصلے میں روس شامل ہے؟ تھینک یو,
بہت شکریہ. عارف انصار صاحب ایک کوئی کمنٹ کر دیجئے گا اس کے اوپر کہ کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے پہلے کہ امریکی صدر نے اپنا کوئی فیصلہ کر کے تو واپس کیا ہو؟
جی میرے خیال میں ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی بات کر دی جائے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی, لیکن جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اس فیصلے کو واپس لے لیں گے, وہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس کے خد و خال میں شاید تبدیلی آ جائے. اور یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ, اور جو حمایتی ہیں اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو سوالات آ رہے ہیں امریکہ کے لیے کہ وہ اپنا پورا پلان واضح کرے اب کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ کس پلان کے حصے کے تحت ہوا ہے, تو وہ اگر سامنے جب آتا ہے تو شاید اس کا کچھ کانٹیکسٹ مل سکے, لیکن ظاہری بات ہے یہ فیصلہ کسی نئی پلان کے تحت ہی ہوا ہے, ایسے تو بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوا.
اچھا ہمارے ساتھ ہیں ملک نائب کوہاٹ سے, السلام علیکم. جی چترال سے محمد شفا صاحب,
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
محترمہ, مسلمانوں کا نجات اس میں ہے, اگر پاکستان کا فوج, ترکی کا فوج, ایجپٹ کا فوج, ایران کا فوج ایک ہو جائے اور اس کو پیسہ سپلائی سعودی عرب کرے تو مسلمانوں کا قدر کوئی دنیا میں پیدا ہوگا. اگر یہ نہیں کیا جیسے سلوک قذافی کا ہوا اس کا ہوا,
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کی بات سمجھ میں آگئی. جی آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا. حافظ فتح محمد ہیں اٹک سے, السلام علیکم. جی
جی باجی. وعلیکم السلام, اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی
باجی پلیز میرا سوال سنیے گا کہ امریکہ نے اچھا یا برا دلیری سے ایک اعلان کر دیا, کیا اسلامی ممالک میں کوئی ایسا دلیر ملک نہیں ہے جو کم از کم امریکہ سے سفیر ہی واپس بلا لے, یا جو اس سے مالی امداد لیتے ہیں وہ امداد بند کرنے کا یا نہ لینے کا اعلان کر دیں؟
بہت شکریہ.
صرف لیتے عوام ہی چیختے رہیں گے اور ایک دن یہی حکمران امریکہ کی تقلید کرتے ہوئے بیت المقدس جی کو دارالخلافہ تسلیم کر لیں گے.
آصم صاحب آپ اس سوال کا جواب دیں گے, کیا عرب مسلمان ملکوں میں کوئی ایسا دبنگ ملک شامل ہے جو کہ اس فیصلے کی بھرپور طور پر مخالفت کرتے ہوئے اپنے وہاں سے اپنے سفیر امریکی سفیروں کو اپنے امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلائے؟
جی نہیں, بالکل اس طرح نہیں ہوگا. اور امریکہ جو عرب جتنے بھی ممالک ہیں وہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ. اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا ہے, تو سب سے پہلے تو عربوں کو چاہیے کہ وہ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کر لیں, اس کے بعد باقی دنیا جو ہے وہ تسلیم کر لے گی.
اچھا شاہ صاحب,
دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطین کے جتنے بھی حکمران ہیں انہوں نے ہمیشہ سے مخالفت کی ہے پیس پروسیس کے لیے. یاسر عرفات اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یاسر عرفات کو بہت زیادہ مواقع مل گئے تھے اور انہوں ان کو یہ موقع بھی مل گیا تھا 2000 میں بل کلنٹن نے ان کو وائٹ ہاؤس میں فلسطینی اور اسرائیلی لیڈرز کو بلایا تھا اور ان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ جو یروشلم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور ایک طرف جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہو جائے گا, دوسری طرف اسرائیل کا دارالحکومت ہو جائے گا. لیکن یاسر عرفات نے اس پلان کو اس کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا کہ جو جیوز ہیں اور اسرائیلیز ہیں ان کا تو کوئی
یروشلم کی متنازع
پورے علاقے میں.
جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ کوئک ہونا چاہیے تھا کامنٹ, کیونکہ ہم یہ اس کے اوپر یہ سوالوں کے جواب ذرا کوئک ہوں, کیونکہ ہمارے پاس کالرز بھی بہت ہیں اور ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے. عراق کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کو ملک سے نکال باہر کرنے کی 3 سالہ جنگ کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. ہفتے کے روز بغداد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حیدر العبادی نے کہا کہ شام کے ساتھ عراقی سرحد پر ہماری فورسز کا مکمل کنٹرول ہے, لہٰذا وہ داعش کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. اس اعلان سے پہلے روس نے بھی کہا تھا کہ اس نے داعش کو شام میں شکست دے دی ہے. اس لڑائی میں ماسکو شام کی فوج کی مدد کرتا آیا ہے. آپ شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کو اس کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے نکال دیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شکست داعش کو مستقل بنیادوں پر کمزور کر دے گی؟
بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ایک طریقے سے دیکھیں تو داعش کے اصلی حامی تھے, جن لوگوں نے داعش کے لیے اپنی زندگیاں لائن پہ لگائی ہوئی تھیں, وہ تو اس شکست کو ایک طریقے سے ایک اور تازیانہ سمجھے, تو وہ اپنی شاید کوششیں اور بھی زیادہ تیز کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں ایسی صورتحال تھی کہ یہ انہوں نے اس دنیا پہ ان کی ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک ریاست قائم کی تھی, جو کہ ان کے مطابق شیطانی قوتوں نے آ کے اس کو اجاڑ دیا. ابھی ان کی یہ ڈبل ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کی سب کو دوبارہ وہ اسے بنیادوں کے انہی قوانین کے بنیادوں پہ جن کے گوبر انہوں نے استعمال کی دوبارہ کریں. جہاں تک یہ بات ہے, آیا اب ان کو کیا کس صورت حال میں وہ کریں گے؟ جس کہ پہلے اگر ہم دیکھیں سن 2001 کے افغانستان کے حملے کے سے پہلے القاعدہ کے بھی کیمپ ہوتے تھے, اور میرے جہاں پہ بیٹھوں گے یہاں سے دور بھی نہیں ہوتے تھے, چند پہاڑوں کے اس سائڈ پہ ان کے البدر کیمپ تھے, خوص میں وہ اپنے کیمپ چلاتے تھے. جب ان پہ امریکہ نے حملہ کیا, ان کے کیمپ ختم ہو گئے, تو القاعدہ جو تھی وہ انٹرنیٹ پہ چلی گئی اور وہاں سے انہوں نے اپنی جو سلطنت چلائی انہوں نے انٹرنیٹ پہ چلائی. اسی طرح جب آئی ایس کی جو سلطنت سیریا اور ایران پہ ختم ہوئی ہے, اب یہ بھی انٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے وہ لوگوں کی برین واشنگ کریں گے اور وہاں سے وہ لوگوں کو کہ وہ جو دیگر ممالک ہیں, جو یورپ کے ممالک ہو گئے امریکہ, وہاں پہ جا کے اپنی کاروائیاں کریں. ہاں, ان کی جہاں پہ فزیکل پریزنس موجود ہے تو وہ پھر افغانستان میں ان کی دوبارہ فزیکل پریزنس آئی, اور عراق اور سیریا کے بعد ان کا سب سے زیادہ فوکس خوراسان کا جو علاقہ کہتے ہیں, جس میں پاکستان اور افغانستان کے علاقے آتے ہیں, اس کے اوپر ان کا سب سے زیادہ فوکس ہے. کیونکہ اگر کسی ایکسٹرا اسٹیٹ پارٹی کو کہیں سب سے زیادہ اٹریکشن مل سکتی ہے تو افغانستان کی ٹرین کے ان کے لیے بہت فیوریبل ہے, وہاں کی جیو پولیٹیکل سچویشن ان کی بہت فیوریبل ہے. یہاں پہ انہوں نے جو پاکستان سے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد پاکستان سے گئے تھے اور انہوں نے افغانستان میں جا کے پناہ لی, ان کو وہاں پہ افغانستان میں آئی ایس کی شکل میں ایک نیا پے ماسٹر ملا, جنہوں نے ان کو پیسے دیے, ان کو انہوں نے کاؤنٹر آئیڈیالوجی دی. کیونکہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق تھا, وہ کوئٹہ شورا میں ان کی کوئی وہ نہیں تھی, کوئی نمائندہ کوئٹہ شورا میں بیٹھا تھا, نہ ہی وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ کوئی ان کے بہت زیادہ درینہ تعلقات. وہ جب افغانستان میں گئے تو ان کو طالبان دوش ان کے سامنے شرائط تھی, یا تو افغانستان کے طالبان نظام ہو جائیں اور ان کے ڈسپلن کے نیچے کام کریں, یا پھر اگر وہ اپنی انڈیویجولیٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آئی ایس کا ساتھ دینا شروع کر دیں, اور انہوں نے آئی ایس کا ساتھ دینا شروع کیا. اب افغانستان میں ان کی فزیکل پریزنس موجود ہے, اس کے علاوہ جو گلف کے جو ممالک ہیں وہاں پہ شاید وہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی چلاتے رہے, ان کی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کی آئیڈیالوجی شیعہ کے خلاف نفرت کے اوپر بنیاد ہے, اور اس شیعہ کے خلاف نفرت کے لیے وہ جہاں جہاں چاہیں گے, وہ جہاں پہ ان کے شیعہ کے خلاف ان کی جو جنگ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو
اپنی نظریات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. یہی سوال میرا اگلا تھا بھی نظریات کے بارے میں, جو کہ ہمارے عارف انصار صاحب سے کرتے ہیں. عارف انصار صاحب, عسکریت پسند گروپ داعش جو ہے وہ ابھی بھی عراق میں دہشت گرد حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے, جیسا کہ گزشتہ ماہ کی بات ہے شام کی سرحد کے قریب واقع علاقے پر دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا راوہ پر, اور اس کے زیر قبضہ آخری علاقے تھے جنہیں بعد میں واپس لے لیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ عراق میں انسداد دہشت گردی کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور کا اس ملک کی فوجی معاونت بھی جاری رکھے گا. آپ یہ بتائیے گا کہ جب, جیسا کہ سنگین شاہ صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا, کہ جب اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو انتہا پسند جماعتیں جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں ان کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے, ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں, نظریاتی ہی بنیادوں کا توڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟
جی یہ بہت ظاہری بات ہے، کیمپین اگینسٹ ٹیررزم جو شروع ہوئی 9/11 بعد، اس کے بعد یہ ڈائنامکس مختلف طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں القاعدہ آئے پہلے، پھر القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس کی بات ہوئی، پھر اس میں داعش ابھر کے آئی، اور اب داعش جو ہے وہ بھی اپنا رنگ بدل رہی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تو نظریاتی ہے، وہ اپنا رنگ چینج کر رہے ہیں، گروپس مختلف قسم کے آپس میں اتحاد بھی بنا رہے ہیں، توڑ پی رہے ہیں. جو ابھی عوامل مشرق وسطی سے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان سے جڑے ہوئے سوال ہیں، اس سے ہمیں الگ رکھ کے نہیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. تو اب یہ سوال بہت اہم جو ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جرمسلم سے متعلق، وہ ان عوامل کو کس طرح سے امپیکٹ کریں گی، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک ڈائنامکس بن سکتی ہے. اور کچھ کیپیٹل سے ابھی آواز آ رہی ہے، اسی وجہ سے تشویش بھی ہے کہ جو لیڈران ہیں مختلف اسلامی ممالک کے لیے، ان کے یہ لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہی نظریاتی میسج لے کے تو بعض لوگوں نے یہ اپنی جو تخریبی کاروائی تھی وہ بڑھائی تھی. اور اگر امنیاتی طور سے پیس پروسیسز آگے نہیں بڑھتے، تو پھر تو وہ بائی فورس والا ہی حل رہ جاتا ہے، کہ اس کو حل کرنے کے وہ جو میسج بتا رہے ہیں وہی شاید استعمال کرنے کی وہ لوگوں کو آگے بڑھائیں اپنا پیغام. تو اب یہ تشویش کی بات ہے، لیکن یہ کہ نظریاتی جنگ کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا. اور دوسرا تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کی آپس کی جو چپکلشیں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دوام دیتی ہیں. اگر ہم تاریخ سے سیکھیں تو وہ بھی اس چیز کو امپیکٹ کرے گی کہ اب اس کی جو رکاوٹ ہے نظریاتی جنگ کی، جو خاص طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا عوامل کیے جائیں، خاص طور پہ اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس آئی ہیں ان کی نظر میں. لیکن یہ تو ایک ہے کہ یہ گروپس رنگ بدل کے آگے پیچھے ختم نہیں ہو رہے، وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیتے ہیں یا نام چینج کر لیتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر عاصم، بالکل کوئک کامنٹ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، شاید آپ سے پھر سوال کرنا چاہیں گے کہ عراق اور شام سے پسپا ہونے والی داعش، جیسا کہ سنگین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب رپورٹوں کے مطابق جنوبی ایشیا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، امن و امان سے مسائل سے دو چار ہیں جنوبی ایشیائی ملک، اس کی موجودگی کس حد تک خطرناک آپ کہیں گے؟ ڈاکٹر عاصم،
کہ ہم نے دیکھا کہ مجاہدین سے طالبان ہوئے، طالبان سے پھر داعش، تو جتنے بھی ہم آگے آ رہے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے جو ٹیکٹکس ہیں اور جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تو داعش کی جو ڈیفیٹ ہے وہ اگرچہ ایک اچھی بات ہے عراق اور لیوانٹ میں، لیکن وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک بہت ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے لیے ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسے ایریاز ہیں جن میں وہ سیٹل ہو رہے ہیں. اور ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو فرینچ کے جو داعش کے سپورٹرز ہیں اور داعش کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی افغانستان میں، اور جو الجیریا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو کارکن ہیں داعش کے وہ ابھی سیٹل ہو رہے ہیں افغانستان میں اور ان ایریاز میں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ ان کا کام ہی بیسیکلی جو ہے وہ جنگ لڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال میں. تو ایک تو یہ ایریا ہے، دوسرا جو ابھی جو نیوز آ رہی ہیں وہ ہیں فلپائن سے، کہ فلپائن بھی ان کا ایک سینٹر بن سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ابو سیاف گروپ جو تھا وہ بہت ایکٹیو تھا، اور اسی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ مورف ہو رہے ہیں اور ایک نئی شکل لے رہے ہیں. تو ایک تو وہ بھی ایریا ہے. روہنگیا کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ان کا ایک سینٹر بن سکتا ہے. تو یہ اگر جب ڈی سینٹرلائز ہو جائے گا تو پھر ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، اور اس سے جو جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ مزید بڑھے گی.
اچھا قصور سے محمد طارق چکتائی صاحب، السلام علیکم چکتائی صاحب.
جی وعلیکم السلام بہن، میرا عارف انصار صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ آئسس طالبان جو بھی سو، یہ 2020 تک تو ان میں 8-10 ناموں کا مزید اضافہ بھی ہو جائے گا. بجا فرمایا آپ نے کہ نظریاتی بنیادوں پر جو تنظیمیں تشکیل دیتی ہیں ان کا توڑ بھی نظریاتی بنیادوں پر ہی کیا جاتا ہے، تو کیا ہم نے نظریاتی بنیادوں پر ان کے توڑ کا کوئی حل اب تک کیا ہے؟ پہلا سوال میرا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آئسس جو ہیں طالبان جو سو وقت، کیا سوشل میڈیا اور مائنڈ سیٹ جو یہ تبدیل کر رہے ہیں نوجوان نسل کا یا نئے ذہنوں کا، تو کیا ہم نے ان کا نظریاتی توڑ کوئی ایسا ہے ہے حل وہ ہم نے کیا ہے.
جی شکریہ, جی شکریہ چکتائی صاحب. انصار صاحب آپ سے یہ ان کا سوال تھا. ایک کوئک بالکل کامنٹ کریے گا کہ کیا یہ نظریاتی جو تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر قابو پانا کیا اس کا پت کو توڑ کیا جا سکا ہے یا نہیں, نظریاتی بنیادوں پر کوئی توڑ کیا جا سکا ہے یا نہیں, اصل میں سوال ان کا ایک ہی ہے.
جی بہجت صاحب, اس کی آن گوئنگ ایفرٹس ہیں اور اس کا ہم سنتے رہتے ہیں کہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, اور اس میں نیریٹو بنانے کی باتیں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو ریکروٹنگ ایفرٹس ہیں ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے. اور ظاہری بات ہے سارے گروپس ایک جیسے ہیں بھی نہیں. ایک ڈیفینیشن یوز کی جاتی ہے, کچھ ایسے گروپس ہیں جن کی لوکل گریونسز ہیں, کچھ ایسے گروپس ہیں جن کی گلوبل لیول پہ ایمبیشنز ہیں, تو وہ یہ ان سب کے خلاف جو کاروائی ہے وہ ایک لیول پہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ الگ الگ طریقے کار ہیں جو آئیڈیولوجیکل ہیں, گلوبل ویژن والے ہیں, ان کے خلاف تو ظاہری بات ہے کافی لیول پہ ایفرٹ ہو رہی ہے, لیکن ان کا تعلق ظاہری بات ہے کہ جو عوامل اور چل رہے ہیں, جس طرح ہم نے بات کی کہ جو پیس پروسیسز ہیں, یو این ہیں, ایسی آرگنائزیشنز ہیں, وہ کتنے کارآمد ثابت ہو رہی ہیں, جو اسرائیلی فلسطینی مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے یا اور جس طرح مسائل ہیں, ان کو پیسفلی حل کرنے میں اگر وہ نہیں ہو رہے تو پھر جو دوسرے گروپس ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اس کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ پھر جو سوشل میڈیا یا آئیڈیالوجی کو جو کاؤنٹر کرنے کی جو کاروائیاں ہیں, اسٹریٹجی ہیں, وہ پھر کارآمد نہیں ہو پاتی.
واجد پشاور سے, السلام علیکم واجد صاحب. مرید خان صاحب میاں والی سے, السلام علیکم مرید صاحب.
السلام علیکم جناب, دوست کی عرض کر رہا ہوں. میرا سوال جناب یہ ہے کہ داعش کو جدید اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے, امریکہ کی کوئی تنظیم تو نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے, کیونکہ عربوں نے تیل کی دولت سے جوئے اور عیاشیاں کی ہیں, ابھی وہ خود امریکہ کے
پیچھے. شکریہ مرید صاحب, شکریہ مرید صاحب. میرا اپنے سننے والوں سے یہ, اپنے کالرز کے خاص طور پر ان سے یہ میری درخواست ہے کہ جب آپ اپنے لفظوں کا چناؤ کروں تو بہتر انداز میں چناؤ کریں, کیونکہ ہمارے ان پروگراموں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسب زبان استعمال کی جائے. کسی اور میڈیا کی طرح یا کسی اور میڈیا کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں, ہمارے میڈیا میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ زبان مناسب اور شائستہ ہو. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ان کا سوال تھا, بڑا کوئک کامنٹ کریے گا تاکہ اس کے بعد ہم یہ اپنی سیگمنٹ ختم کریں, کہ داعش کو ہتھیار کون دیتا ہے؟
داعش کے ہتھیار جو تھے وہ تو اکثر عراقی بیسز سے لوٹے گئے تھے, کہ جب انہوں نے ایڈوانس کیا تھے عراقی نے اپنے بیسز خالی کی اور بھاگے وہاں سے جو ان کے پاس ہتھیار تھے. اب ہتھیار امریکہ کے بنے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ نے خدا کے ان کے ہاتھ میں تھے. جہاں تک آپ کے پچھلے ایک میں سوال پوچھنے والے نے سوال کیا تھا کہ آئیڈیالوجی کو کیسے کام, بہت اچھا سوال تھا ان کے. میں ان کے جواب میں یہ کہوں گا کہ صرف ایک لفظ میں, ہمارے مسلمان لیڈروں میں لیجیٹمیسی نہیں ہے اپنے عوام میں, وہ ان کو اپنا لیجیٹمیٹ لیڈر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. جب امت مسلمہ میں کوئی ایسا لیڈر ہو جس کے اوپر عوام اس کے اوپر لیجیٹمیٹ لیڈر تصور کریں گے, پھر لوگ اپنا غصہ جو ہے الداعش یا القاعدہ کے تھرو نہیں نکالیں گے, پھر وہ اس کو اختیار دیں گے کہ اب جا کر تم ہمارے حقوق بارے میں امریکہ, اسرائیل, باقی ممالک سے پوچھو. تو لیجیٹیمیسی کی بات ہے, ہمارے یہاں کوئی ایسا گلوبل, ریجنل اور ایون انٹرنیشنل لیڈر نہیں ہے جو کہ ہمارے جو گریوینسز ہیں ان کو آگے
بڑھا سکے.
تو لیجیٹیمیسی کی بنیادی بات ہے.
اوکے, بنو سے عتیق, السلام علیکم. جی محمد نواز صاحب کولو بلوچستان سے, محمد ارسلان ہارون آباد سے, راجہ لیاقت صاحب کوٹلی سے. اس وقت اب ہمارے ساتھ چل لائن پہ کوئی نہیں ہے. عارف انصار صاحب کا, سنگین شاہ صاحب کا, ڈاکٹر عاصم یوسف زئی کا بہت بہت شکریہ. پہلی سیگمنٹ ہماری پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انسانی حقوق کے عالمی دن کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن صاحب, یہاں امریکہ سے محسن ظہیر صاحب, اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے بیرسٹر امجد ملک. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ۔ پروگرام کا جسے کہنا چاہیے آخری حصہ یا آخری آدھا حصہ ہم اب پہنچ گئے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کی، یعنی انسانی حقوق کے عالمی دن کی۔ اقوام متحدہ آج پیرس فرانس میں اپنی ایک سال کی مہم کا آغاز کر رہی ہے، جس کا مقصد بنیادی انسانی حقوق کی اس دستاویز کو آنر کرنا ہے جو آئندہ برس اپنے 70 سال مکمل کرے گی۔ 1948 میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے ساتھ اقوام متحدہ کے 3 بنیادی ستونوں میں سے ایک انسانی حقوق قرار پایا، جس کے ساتھ ساتھ دوسرے 2 امن اور ترقی کے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر یہ بیان دیا۔ سادہ طور پر کہیں تو انسانی حقوق میں شخصی آزادی، سوچ اور اظہار کی آزادی، تعلیم، صحت اور بنیادی ضرورت تک رسائی انہی حقوق کا حصہ قرار دی جاتی ہے۔ آج کی دنیا جو تنازعات اور انتہا پسند نظریات سے گھری ہوئی ہے، وہاں انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے، اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے سے پہلے اس اپنے سیگمنٹ سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب، پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن، اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بیرسٹر امجد مالک۔ تو پہلا سوال میرا سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں اور سلام کروں، اور اس کے بعد پروفیسر مہدی حسن صاحب سے میرا سوال ہے۔ پروفیسر صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے آپ سربراہ ہیں، دوسری مرتبہ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، انسانی حقوق کی ترویج کرتے ہوئے سب سے پہلے اور سب سے بڑا بنیادی انسانی حق آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلا حق تو زندگی کا ہے
جی،
کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور اس کی حفاظت کا اور اس کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ریاست کو مہیا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر فریڈم آف چوائس ہے کہ جیسی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے اس کا حق حاصل ہے۔
اچھا، محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ محسن صاحب، آپ یہاں امریکہ میں برسوں سے مقیم ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں بیشتر افراد کو بیشتر بنیادی حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے، پھر بھی انسانی حقوق کے بنیادی تقاضوں کے تحت یہاں امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟
دیکھیں، جو انسانی حقوق کی صورتحال کا معاملہ ہے، اس حوالے سے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں پہ بھی 100% جو ہے اطمینان بخش صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ یہی صورتحال امریکہ میں بھی ہے، لیکن امریکہ کا ایک امتیاز دوسرے ممالک سے یہ ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی زیادہ ہے، اور دوسرا اس حوالے سے اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ آپ نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے بھی بات کی، اور پاکستان میں میں ان کا ابھی پچھلے دنوں میں پر ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کی جانب سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اظہار رائے کی جو آزادی ہے، اس کو جس حد تک ممکن ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ امریکہ میں یقینی طور پر دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح یہاں پہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان پر زیادہ شور اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس پر کچھ نہ کچھ سطح پر اس کی ریمیڈیز کی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آج دنیا 10 دسمبر کو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی 70th جو اینیورسری منا رہی ہے، اس پر پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بھی آج اس عزم کی ضرورت ہے کہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے۔
بریسٹر صاحب، آپ خاص طور پر انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی اور انسانی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اعلامیے کی کیا قانونی طور پر بھی کوئی ٹھوس حیثیت سمجھی جاتی ہے؟ کس حد تک بائنڈنگ ہیں یہ چیزیں؟
جی، بہت شکریہ۔ یہ آج کا دن جو ہے وہ 10 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि हम कितना आगे गए हैं और कितना पीछे गए हैं।
जी,
इंसानी हुकूक की जाने वाली कोशिशों में अक्वामे मुत्तहिदा की री इन्फोर्समेंट हमेशा हमें याद दिलाती है कि कौन सा काम अभी बाकी रहता है। आप एशिया और अफ्रीका और मगरबी ममालिक में देखेंगे तो काफी सारी चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स, प्रिजन ड्यू प्रोसेस, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उस ऊपर आपको मिला जुला रद्द अमल, मिले जुले तासरात और मिले जुले कानूनी हैसियतें और प्रोग्रेस नजर आती है। लेकिन ये इस तरह की कमिटमेंट से इस तरह के दिन हमें याद दिलाते हैं कि जो लिबरल्स या जो प्रो कानून की ताकतें होती हैं हमेशा वो दो कदम आते आगे जाके एक कदम पीछे जाती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, काफी देर से हमें अरब कंट्रीज में स्क्रिमिशेस के बावजूद फिलिस्तीन और इसराइल के ऊपर काफी माहौल ठंडा था।
जी।
अमेरिका के एक बयान के बाद देख रहे हैं वहां पे एक किस्म की जंग छेड़ने वाला हाल हो गया है। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में काफी एक जमहूरी पसंद एक माहौल बन रहा था, इकोनॉमिक तरक्की आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं पिछले दिनों में जिसे आपको नजर आएगा कि जो लिबरल ताकतें जो चाहती थी कि फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस आगे आए वो एक कदम पीछे आ रही है और जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आगे जा आ रही है। ये वो चीजें हैं जो इंसानी हकूक का काम करने वाले लोगों की राह में रुकावटें डालती हैं, लेकिन उनका काम रुकता नहीं है। मेरे ख्याल में अब भी लोगों की जो बेसिक जो जरूरियात हैं, एक इंसान के लिए, एक मर्द औरत के लिए जो बेसिक सोसाइटल जरूरियात हैं, वही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होता है कि आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी, आपका रहन सहन, आपकी जॉब, आपका जॉब के ऊपर माहौल, सरकमस्टेंसेस वो प्रोटेक्टेड हों, वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक हों, अगर कहीं उसमें गड़बड़ है तो वो ठीक किया जाए। और यही मेरे ख्याल में अक्वामे मुत्तहिदा की कमिटमेंट और री इन्फोर्समेंट भी है उन आइडियाज की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के लिए कि जिन ममालिक में इन चीजों के ऊपर अभी पेशरफ्त बाकी है वो पेशरफ्त करें, जिन ममालिक में कन्वेंशन साइन हुए हैं टॉर्चर के ऊपर, दूसरे विमेन राइट्स के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, कस्टडी मैटर्स के ऊपर, वो इसको अब मजीद बेहतर बनाए ताकि कस्टोडियल डेथ जो हो जाती है, टॉर्चर होता है, वो कम से कम हो और फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाया जाए।
अच्छा प्रोफेसर मैडिसन साहब, इम्तियाजी सलूक, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी दुनिया भर को अपनी लपेट में ले चुकी है। यमन हो, सूडान हो, फलस्तीन हो या कश्मीर, कैंपों में अशरों से मुकीम पनाह गजीन हो या अभी सामने आने वाले रोहिंगा मुसलमानों का बहरान, ये सूरत हाल जो पूरी है एक दुनिया के अंदर छाई हुई मजमू तौर पर इंसानी हकूक की किस हद तक पामाली करने की जिम्मेदार है।
देखिए, जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है वो किसी भी किस्म का हो, खास तौर पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उसने तारीख ने यह सबक दिया है हमें जिसे हम फरामोश कर देते हैं कि जब भी सियासी मकासद के लिए या सोशल सर्विसेज के लिए मजहब को इस्तेमाल किया गया उसका नतीजा हमेशा वायलेंस की शक्ल में निकला, कत्लो गारत गरी की शक्ल में निकला। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं ये समझता हूँ कि मजहब की नुमाइश और रिलीजियोसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जी, उस पे भी बात करेंगे। जी, उस पे हम बात,
मजहबी जी, जो मजहबी हवाले से सियासत करने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में होने के बावजूद सोसाइटी पे काबिज हैं और हमारी हुकूमत जो बहुत कमजोर है इस वक्त उसका रवैया माजरत खाना हो जाता है जब भी कोई मजहबी सवाल आता है और जितनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, खासतौर पर पाकिस्तान में, बेस्टर वायलेशन जो है वो हुकूमत के इदारों की तरफ से होती हैं और उसके लिए हुकूमत का अपना रवैया जो है वो माजरत खाना हो जाता है जब उसे पिन पॉइंट किया जाता है। जी,
محسن صاحب، دنیا بھر میں امتیازی سلوک اور تعصب کا شکار ہونے والوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے اور ان کی سادہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومتی سطح پر، ابھی پروفیسر صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا، کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو لاگو کرنے کی کوشش ہونی چاہیے؟
دیکھیے، حکومتی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی، تو اس کی ایک عالمگیر حیثیت اور ایک یونیورسل حیثیت کی بات کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ حیثیت جب تک پوری دنیا میں اس کے حوالے سے ایک معیار مقرر نہیں ہوگا، ہم کسی حکومت کو کیسے یہ زور دے سکتے ہیں کہ وہ معیار جو ہے اپنے ملکوں میں یا اپنے معاشرے میں اس کا اطلاق کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے جو 70 سال کی تاریخ ہے، ان 70 سالوں میں یو این کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہی صورتحال انسانی حقوق کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو جو ایک رول ادا کرنا چاہیے تھا دنیا میں انسانی حقوق کے معاملات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں، اس رول میں وہ پوری طرح ادا نہیں کر سکی، یا اس اہداف کو ابھی تک وہ حاصل نہیں کر سکی. دنیا میں اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معیار مقرر ہونا چاہیے، اور وہ معیار دنیا کے ہر بڑے اور چھوٹے ملک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ معیار سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان سمیت جو دنیا یونائٹڈ نیشنز کے 190 سے زیادہ ارکان ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس انفارچونیٹلی اس معیار کے اطلاق میں ایک بڑا تضاد موجود ہے، اور اس تضاد کی ایک بڑی تاریخ موجود ہے، اور جب تک اس تضاد کو ہم دور نہیں کریں گے انسانی حقوق کے اطلاق کے حوالے سے، وہ حکومتی سطح پر ہو یا کسی معاشرتی سطح پر ہو، اس کے اہداف میں ہمیں مشکلات آتی رہیں گی.
اچھا بیرسٹر صاحب، ان بحرانوں کے نتیجے میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور سارے ملکوں کا نام میں نے لیا، دنیا بھر میں پناہ گزین کی تعداد بے شمار بڑھ گئی، ان کی صورتحال بڑی دگرگو ہیں، لوگ اپنی ملکوں میں سرحدیں، حکومتیں جو ہیں وہ اپنی سرحدیں بند کر دیتی ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، مختلف جگہوں کا ان کے کیمپ جو ہیں وہاں پر زندگی مخدوش ہے، تو انسانی حقوق کے علم بردار کس حد تک اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں اور کہاں پہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے؟
دراصل میں یہ آپ نے یو ہٹ دی نیل، یہ ہے صحیح سوال کہ اگر ڈیکلریشن ایشو ہوتے ہیں، کنونشن سائن ہوتے ہیں، یا لوگوں کے ملکوں میں جا کے جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو کولیٹرل ڈیمیج میں بھی حصہ ہونا چاہیے. جو لوگ ایز اے ریزلٹ آف انویژن یا جمہوریت لانے کے بہانے، یا وہاں پہ پرو ایکٹیو اپنی طرف کی حکومت لانے کے بہانے ان ملکوں میں جا گھستے ہیں، تو وہاں سے نکلنے والے پناہ گزینوں میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں امریکہ نے اس سے یونیلیٹرلی ود ڈرا کیا ہے کہ ہم کوٹا نہیں لیں گے، ہم ریفیوجیز کو یا فلاں ملکوں سے فلاں لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. میرے خیال میں اگر آپ کسی ملک میں جانے کا حق رکھتے ہیں، تو وہاں سے نکلنے والے لوگوں کے اوپر بھی آپ کا اتنا ہی حق ہے کہ آپ اس حق کو ادا کریں، اپنا فرض ادا کریں. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایسے کنونشن کو امپلیمنٹ کریں. جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کسی ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی اپنی پالیسی اجازت دیتی ہے، جنگی جو ہے جنون اندر جاتا ہے اور اس ملک کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتا ہے، تو ایز اے ریزلٹ جو باہر نکلتے ہیں لوگ، ان کو جو یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے
جی،
یا جو جنیوا کنونشن ہے، اس کے تحت پروٹیکشن میں اس تمام وہ چیزیں ٹیمپرریلی ان میں حصہ ہونا چاہیے ان ملکوں کا جو اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں، تاکہ ان کو ٹیمپرری اکوموڈیشن، تاکہ ان کی فوڈ، ان کی ہائیجین، ان کی ہیلتھ، تاکہ ان کی ریپیٹریشن جب تک اس ملک میں حالات ٹھیک نہیں آتے تب تک ان کو ٹیمپرری کیمپ، مستقل قیام، اور اگر وہ وہاں نہیں جا پاتے یا کوئی ایسے حالات ہو جاتے جیسے افریقہ کے کئی ملک ہیں جہاں پہ ڈراؤٹ یا کھانا جنگی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جانا بالکل ہی ممکن نہیں ہوتا، تو ان کی نیشنلٹی یا پرماننٹ ریزیڈنس کا انتظام ان ملکوں کے ذمہ ہونا چاہیے جو اس چیز کا آغاز کرتے ہیں. یہ آپ نے میرے خیال میں بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے.
بہت شکریہ. ڈھارا والا سے شوکت علی انجم سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم انجم صاحب.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی ایک دم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. انسانی حقوق کے عالمی دن پر میں تمام عالمی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن سوال کرتا ہوں کیا عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ نہیں یاد آتے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے؟ تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
بہت شکریہ. راجہ الیاس کوٹلی آزاد کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
جناب, میں بات کروں جو ہمارے سامعین تھے انہوں نے جو بہت اچھا کسی کا عطا کیا ہے اسے بات چیت کا انسانی حقوق کے بارے میں. امریکہ جو ہے یہ پوری یہاں پر جتنی ہے یہ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تقریب کرتی نچلی تجربی ملکوں سے لے کے کشمیر سے لے کے فلسطین تک, امریکہ اس کی اسی پوری سپورٹ کرتا ہے.
جی ہم اسی کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ہم اسی پہ جی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے ابھی, اگر آپ سن رہے ہوں پروگرام تو اسی پہ بات کر رہے تھے. خیبر ایجنسی سے وزیر خان صاحب ہیں. السلام علیکم خان صاحب.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے نا جی, باجی مسلمانوں کے ساتھ ہر کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے, لیکن مسلمان جو ہے نا اسی طرح ڈالروں کی فکر میں ہیں اور امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں اور امریکہ کے سامنے جو ہے نا باتیں کرتے ہیں.
جی شکریہ, بہت شکریہ. جی راجہ صاحب, جی بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, وقت ہمارے پاس کم ہے, جلدی جلدی کچھ کوئک کامنٹ کرتے ہیں, لیتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اتوار کو انسانی حقوق کا بین الاقوامی دن منایا گیا. صدر پاکستان ممنون حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور انہیں اجاگر کرنے کے عزم پر قائم ہے اور ریاست ہر شہری کی آزادی اور عزت و وقار کے تحفظ کی کوششوں کو جاری رکھے گی. پاکستان میں یہ دن ایک ایسے وقت پر منایا جا رہا ہے جب ملک میں حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے مذہبی شدت پسند گروپوں کی سرگرمیوں کے باعث معاشرے میں ڈر اور خوف کی فضا میں اضافہ ہوا. انسانی حقوق کے سرگرم کارکن سرور باری نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں وہ فضا سکڑ رہی ہے جس میں بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنی بات کا اظہار کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں
خاص طور پر جو حال ہی میں دھرنا ہوا اسلام آباد میں, چند سو لوگوں نے دھرنا دیا اور اس کی بنا پر جو ہے پورے ملک میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی ہے, اور جس طرح ریاست نے ان کے سامنے جھکنے کا مظاہرہ کیا ہے اس کی بنا پر تو اور بھی زیادہ خوف و ہراس بھی ہے. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو مذہب کی بنیاد پر جو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے, خوف و ہراس پھیلانا ہے, مذہبی گروہوں کے درمیان لگ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ جو زیادہ کرے گا, جو زیادہ اس پہ شدت پسند ہوگا, وہ زیادہ خوف و ہراس پلائے گا اور وہ زیادہ پاپولر ہو جائے گا.
اور وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ تاثر درست ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں
پاکستان کا آئین قانون بڑا کلیئر ہے, تمام لوگوں کو پوری کی پوری پروٹیکشن جو ہے اس کے قانونی طور پر ان کے جان و مال کی وہ حکومت کا فرض ہے. یقیناً ان دھرنوں سے کچھ مسلک کی بنیاد پر, کچھ مذہب کی بنیاد پر جو خوف پیدا ہوا ہے, لیکن پاکستان کی بڑی جماعتیں اور پاکستان کی بڑی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ بڑی معتدل ہیں اور وہ آئین اور قانون کو ہی سپیریئر بھی سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو اسی پر گامزن اور اسی پر عمل درآمد اس قانون کرتے رہنا چاہیے.
تو ہمارے ساتھ ہیں, جیسا کہ ابھی آپ پروفیسر صاحب کو سن بھی رہے تھے, پروفیسر مہدی حسن صاحب انسانی حقوق کمیشن ہے پاکستان کا, اس کے سربراہ ہیں. پروفیسر صاحب, اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا اس طرف, آپ کا ادارہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے کہ جہاں پر مذہبی بنیادوں پر انسانی حقوق اور مذہبی بنیادی حقوق اور انسانی مذہب کو جو ہے اس کا آڑ لیتے ہوئے وہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں, اس سلسلے میں کمیشن کچھ کر رہا ہے؟
جی, ہم جو شکایات ہمیں آتی ہیں اور جو حکومت کے ادارے ریسپانسیبل ہیں جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ان کے حقوق دینا, ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. پروٹیسٹ کرنا ہو تو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ان پہ زور ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض جو ہیں ان کو اچھی طرح ادا کریں اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ بحال کرنے میں اور وہ برقرار رکھنے میں ان کی مدد کرے. جی
جی محسن ظہیر صاحب، پاکستان میں انسانی حقوق کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس کی طرف پروفیسر صاحب نے پہلے بھی بات کی جب خاص طور پر ہم انتہا پسندی کی اور نظریاتی بنیادوں کی بات کر رہے تھے، آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ تجزیہ کرتے ہیں آج کے پاکستان کو دیکھتے ہوئے؟
میں پھر پروفیسر مہدی حسن صاحب کی بات کو ریفر کروں گا کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ آزادی جو ہے ایک تو کم ہے، اور دوسرا اس یہ آزادی سکڑتی جا رہی ہے. لوگوں کی کوئی بھی رائے ہو، ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اپنی رائے کے اظہار کی، کوئی اس سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے. اور پاکستان کے جو معاشرے میں ایک ٹالرنس کا جو فیکٹر ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی جو کہہ لیں اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کا کوئی بھی مسئلے پر کوئی بھی ان کی ایک رائے اور موقف ہو سکتا ہے، اس موقف کو اختیار کرنے کا انہیں پورا حق ہے، لیکن دوسروں کو بھی اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور دنیا میں یہی چیز جو ہے اس کی وجہ سے معاشروں میں ایک ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اور معاشروں میں ایک استحکام آتا ہے، اور معاشروں میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. پاکستان میں دنیا بہت سی، ابھی وقت کم ہے، لیکن دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صرف اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوئی، ایک لیو اینڈ لیٹ لیو کی صورتحال جو ہے، جیو اور جیو جینے دو کی صورتحال ہے، وہ پیدا ہوئی. پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے اداروں کو اور افراد کو ایک لیڈنگ رول اپنانا چاہیے، اور وہ لیڈنگ رول یہ ہونا چاہیے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو جس حد تک بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہے وہ اس کو یقینی بنانا چاہیے.
اچھا، آخری سوال میرا اور بیرسٹر صاحب سے، بیرسٹر صاحب آپ کا تعلق برسر اقتدار حکومت سے بھی ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدام درکار ہیں، اور کس طرح سے آپ ایک انسانی حقوق کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے ان کو سفارشات پیش کر سکتے ہیں، کیا بات کہیں گے آپ ان سے؟
نہیں، میں تو سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، کام بہت ہونے والا ہے، لیکن گلاس ہاف فلی کہوں گا میں، کیونکہ کافی سول سوسائٹی نے محنت کی ہے 2007 کے بعد، بہت محنت کی ہے کہ انسانی حقوق کی ایشوز کو اٹھائیں اور اس کے بارے میں مثبت پالیسیاں بنیں، لیکن اصل مسئلہ ڈائریکشن کا ہے. جہاں جمہوریت کو دو قدم آگے جاتے ہیں تو پھر ایک قدم پیچھے بھی جاتے ہیں، تو ابھی ڈائریکشن چینج کرنے کی یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان ایک صحیح جمہوری ملک جو آئین کے مطابق چلے اس کے تحت سول ڈسپنسیشن کو قائم رکھ پائے گا آگے، اور پھر آگے انسانی حقوق کے جو آئین ان کی پروٹیکشن دیتا ہے کیا اس کے اوپر کورٹ انفورس کر پائیں گی عمل درآمد. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس میں مسنگ پرسنز ہیں، اس میں آزادی تقریر ہے، آزادی رائے ہے، اظہار ہے. ابھی جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں کہ اگر پولیس والے نقطے امن کے خدشے کے تحت لوگوں کو ڈسپرس ہی نہیں کر پاتے اور ان کی کٹائی مار پٹائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر معاہدے ہوتے ہیں، تو وہ ریٹ آف اسٹیٹ کو جو اس طرح کا چیلنج ہے اس کے اوپر آپ کسی منورٹی یا کسی میرے جیسے آدمی کے جو ویوز ہیں یا کوئی آرٹیکل ہے یا جب کوئی بیان ہے کسی قانون کے بارے میں، اس کو پھر اس بیان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اس کا حق رائے دہی یا اس کی حق اظہار کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے جب اس طرح کے واقعات ہوں گے. پھر آگے اس کے علاوہ بھی لا انفورسمنٹ کی ہیوی ہینڈیڈنیس ہے، فالو دا لا، اس کو بک کے مطابق کاروائی کرنا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، اور اس کے علاوہ قانون کے مطابق پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل، اس میں جو کافی تضاد ہے اس کو کافی دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انسانی حقوق منسٹری کو اس کے بارے میں ایک قدم آگے جانا چاہیے اور لوگوں سے گزارشات لینی چاہیے. ہیومن رائٹ کمیشن کا میں بھی ممبر ہوں، میری صاحب بھی جو چیئر ہے وہ اس وقت لائن پہ ہیں، یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے.
بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تھے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئر پرسن پروفیسر مہدی حسن صاحب، یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر ہمارے ساتھ تھے، اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے بیرسٹر امجد مالک. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہم اپنے تجزیہ کاروں کے شکر گزار ہیں ان کے وقت کے, ان کی رائے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کالرز کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں کال کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے تھوڑا وقت اگر ان کو انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار بھی کرتے ہیں. تو اب بہجت کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ اب پروڈیوسر گلرخ ہیں اور انجینئر کارنیلیس ٹینر تھے. آپ, ہم سب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.